मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इस आयत के ज़ैल में मुझे जिस मौजू के तहत अपने अराइज आपकी खिदमत में पेश करना है वो मौजू है दौरे हाजिर और हमें दरपेश चैलेंजेस। अजीजान मोहतरम, कब इसके कि हम इस दौर में उन चैलेंजेस का तजिया करें और जायजा लें जो हमें दरपेश है, जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले उस दौर का जायजा लें जिसमें जिंदगी बसर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ खुद अपने आप पर भी एक तायराना नजर डालते चले कि हम कौन हैं, हमारी खसूसियत क्या है, हमारा मतलब फिक्र क्या है, हमारा किससे राबता और ताल्लुक है, हम किन के मानने वाले हैं, کن زواج مقدسہ کے ہم فالوور ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیسا بنانا چاہا ہے، ان تمام چیزوں کا جب ہم مختصر سا سنیں لیکن اگر جائزہ لینے میں کامیاب ہوئے تو پھر ہمیں ان چیلنجز کو جو ہمیں درپیش ہیں سمجھنے میں، اور پھر ہم ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب تلاش کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ مجھے اس وقت کی خدمت سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی توجہ میرے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں کہ اس عشرہ اربعین کی مجلسوں میں اپنی دنیاوی مشغولیات اور مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر ضرور بضرور فرش مجلس میں تشریف لیں۔
سبحان اللہ
دنیا اور دنیا کے تقاضے زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مادی اور دنیاوی مصروفیتیں ہیں وہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن اس فرش پہ آنا بھی، مجلس حسین سننا بھی اور مجلس حسین سے کچھ لے کے اٹھنا بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔
بے شک
دنیاوی ضرورت بھی ہے اور اخروی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ یہ مجلسیں صرف اور صرف ثواب کے لیے منعقد نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف حصول ثواب ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حقیقتاً مجلس کی اور فرش ادا کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھا۔
سبحان اللہ،
مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان فرش پہ آ کے بیٹھے اور ثواب کمائے اور چلا جائے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مجلسوں کے انعقاد کا حقیقی مقصد کیا ہے۔
سبحان اللہ
عزیزان محترم، مقصد کسی بھی چیز کا اور کسی بھی عمل کا اس شے کو ہونا چاہیے جس کا ہمارے ارادے اور اختیار سے تعلق ہے، نہیں کہ ہم اس چیز کو مقصد بنائیں جس کا کسی اور کے ارادے اور اختیار سے تعلق ہے۔ آپ کہیں گے کیا بات، ثواب کو ہم نے جو مقصد بنایا ہے، ثواب ہمارے اختیار کی چیز تھوڑی ہے۔
سبحان اللہ
ثواب کا تعلق اللہ کے اختیار سے،
بے شک
پروردگار عالم کے ارادہ و اختیار سے، وہ جس کو چاہے گا ثواب دے گا، جس کو چاہے گا ثواب نہیں دے گا۔
سبحان اللہ
اور اس کا چاہنا نہ چاہنا ابس اور بلا وجہ تو ہوتا نہیں،
بے شک
جس کو ثواب کا اہل سمجھے گا اس کو ثواب دے گا، جس کو ثواب کا اہل اور حقدار نہیں سمجھے گا اس کو ثواب نہیں دے گا۔
سبحان اللہ،
اور محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد۔
ثواب یعنی اجر آخرت، اجر اخروی، تو اجر اخروی کا تعلق پروردگار عالم کے منشا سے، اس کی مرضی سے، اس کی مشیت سے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ثواب کا معیار یہ ہے، ثواب کے حصول کی صورت یہ ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو لِلَّهِ فِي اللَّهِ اللہ کے لیے انجام دیں، اور جس عمل کو بھی ہم اللہ کے لیے انجام دیں وہ عبادت ہے، اور جس عمل کو ہم اللہ کے لیے انجام دیں گے اس میں ہمیں اجر ملے گا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معمولی سا عمل ہو۔ آپ پانی بھی پیئے مگر اس میں بھی للہیت ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو وہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ
لیکن آپ نماز بھی پڑھیں مگر اس میں للہیت نہ ہو، دکھاوے کے لیے پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ آپ کو نمازی سمجھا جائے،
واہ واہ واہ.
اس لیے پڑھیں کہ آپ کو عبادت گزار تصور کیا جائے, روزہ رکھیں اس لیے کہ لوگ آپ کو بہت مقدس تصور کریں, حج کر کے آئیں اس لیے کہ آپ کے نام کے سامنے الحاج کا ٹائٹل بڑھ جائے, پرسٹیج آپ کی بن جائے, زکات دیں, خمس ادا کریں, مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ مقصد ہو کہ حاتم تاریخ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا جائے, مجلس کریں لیکن اس میں مقصد اللہ نہ ہو, اہل بیت کی خوشنودی مقصد نہ ہو بلکہ دکھاوے کے لیے مجلس کریں, تبرک تقسیم کریں مگر پرسٹیج کے لیے کہ واہ فلاں صاحب نے اتنی زبردست مجلس کی جو اتنا قیمتی تبرک تقسیم کیا تھا. تو عزیزان محترم جہاں کہیں کسی بھی عبادت میں لکھانیت ختم ہوتی ہے, دکھاوا آتا ہے, سناوا آتا ہے, عجب آتا ہے, خود پسندی آتی ہے, ریاکاری آتی ہے, پھر وہ عبادت عبادت نہیں رہتی ہے, وہ پرستی بن جاتی ہے, شرک بن جاتی ہے,
نام بن جاتی ہے. ہاں ہاں بے شک, سبحان اللہ,
سبحان اللہ, خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اور ایسے عمل پر جو اللہ کے لیے نہ ہو بجائے اجر ملنے کے بجائے ثواب ملنے کے عذاب ہوگا, اس لیے کہ اس نے عبادت نہیں کی ہے بلکہ بت پرستی کی ہے, اپنے نفس کی تذکیر کے لیے چانس لیا, اس کا نفس اس کام میں شامل ہو گیا ہے. توجہ, تو ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے, ہر اس عمل میں ثواب ملتا ہے جو اس کے لیے ہو, ہر اس عمل میں ثواب ملتا ہے جسے آپ عبادت سمجھ کے انجام دیں. توجہ, تو ثواب اس کے اختیار. اب مجلس کے لیے آپ ثواب ذہن میں تصور لے کے نکلے, اگر آپ اللہ کے لیے مجلس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں, عبادت سمجھ کے اس فرض مجلس میں آ رہی ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
تو ادھر آپ نے گھر سے قدم نکالا ادھر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جانے لگا.
سبحان اللہ,
نعرہ حیدری.
اس لیے کہ اللہ نیک عمل کے ارادے ہی پہ ثواب دینے لگتا ہے, ابھی وہ عمل عبادت کا اور وہ نیک کام انجام نہیں دیا گیا, انجام دینے کے لیے اس نے ارادہ کیا, ادھر ارادہ کیا اور ادھر ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو آپ گھر سے نکلے کہ مجلس میں جائیں گے, امام بارگاہ میں جائیں گے, راستے میں کوئی خدا نہ خاص باعث رکاوٹ پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے, توجہ کریں, لیکن چونکہ اللہ کے لیے, اہل بیت کی خوشنودی کے لیے, امام کی خوشنودی کے لیے آپ آ رہے تھے, لہذا آپ کو ثواب ملا,
بے شک
مجلس میں نہیں آئے مگر ثواب ملا,
بے شک.
تو ثواب کو آپ کیوں مقصد قرار دیں جو اس کی رضا سے تعلق رکھتا ہے, اس کی مشیت سے, آپ اس چیز کو مقصد بنائیں کہ جس کا تعلق آپ کے عمل سے ہے, یعنی جب بھی فرش مجلس میں آئیں تو یہ سمجھ کے آئیں کہ ہم گئے ہیں تو ہمارا دامن مراد علوم و معارف سے, تعلیمات اہل بیت کے مدنوں سے خالی ہے, لیکن جب اٹھیں گے تو اپنا دامن مراد علوم و معارف کے مدنوں سے بھر کے اٹھیں گے.
بے شک,
اللہم صلی علی محمد وآل
محمد. بہت خوب,
یہ مجلسیں, یہ فرش ادا, یہ امام بارگاہ, یہ ذکر حسین, یہ تذکرہ اہل بیت, ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے اور اخروی ضرورت بھی ہے, اس لیے یہ بات ہر کس جیب نہیں دیتی کہ ہم آفس میں جانے کے لیے تو کوئی عذر کبھی نہ تراشا,
سبحان اللہ,
جاب میں تو ہم بڑی پابندی اور پنکچوئلٹی دکھائیں,
سبحان اللہ,
بزنس کے لیے تو ہم بڑی تندہی دکھائیں اور اپنا سارا وقت ادھر صرف کر رہے ہیں, لیکن جب بات مجلس کی آئے, جب بات امام بارگاہ کی, آج ویکینڈ تھوڑی ہے جو ہم جائیں گے,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بہت خوب,
تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی کسی کو ویکینڈ نہیں یاد آتا, ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے کبھی کسی کو ویکینڈ یاد نہیں آتا, دیگر دنیاوی مصروفیات کے لیے کبھی کسی کو ویکینڈ یاد نہیں آتا, آتا ہے ویکینڈ یاد تو ذکر حسین کے لیے,
سبحان اللہ.
عزیزان محترم, ہم جن سے ثواب کی امیدوار ہیں, جن سے دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں, ہے نہیں ایسا, ہر مسئلے میں تو ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں, روزگار ہو اہل بیت, امتحان میں کامیابی کا مسئلہ اہل بیت، جاب نہیں مل رہی ہے اہل بیت، اسٹیٹس نہیں کلیئر ہو رہا ہے اہل بیت،
سبحان اللہ،
ویزا نہیں لگ رہا ہے اہل بیت،
سبحان اللہ،
ہر مسئلے میں اہل بیت یاد آ رہے ہیں. اہل بیت نے بھی کبھی آپ کے لیے ویکینڈ دیکھا؟
اہل بیت نے
اہل بیت نے بھی کبھی آپ کے لیے فرصت کا موقع دیکھا؟ آپ نے تو انہیں جب پکارا، رات میں پکارا، دن میں پکارا، سفر میں پکارا، جہاز میں پکارا، سفر میں پکارا، حضر میں پکارا، جس عنوان سے پکارا، جس وقت پکارا، دل سے پکارا تو انہوں نے مدد کی.
اللہ
محمد والے محمد
سلوان،
آپ کی سنی، آپ کی مرادیں پوری کی، آپ کی حاجتیں پوری کی، آپ کو سنبھالا، آپ کو سہارا دیا. تو عزیزان محترم، جن سے دنیا بھی وابستہ ہو، جن سے آخرت بھی وابستہ ہو، کتنی غرض مندی کی بات ہے، کتنی غرضی کی بات ہے کہ جب ہمارا مطلب ہو تو اہل بیت، اور جب اہل بیت کا ذکر کا فرض پیچھا ہو تو ہم ویکینڈ یاد کریں
سبحان
اور اپنے دوسرے دور یاد نہ کر دیں. تو عزیز محرم کا زمانہ ہے، ایام ازا ہے، اور خاص طور پہ اربعین کا عشرہ. لہذا مجھے توقع ہے کہ ان چند عرائض کا یہ اثر ہوگا کہ آپ جتنی تعداد میں بھی، مجھے کم و زیادہ سے کوئی بحث نہیں.
واہ واہ
واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے لوگ آئیں گے پورا فرض بھر جائے، جب اتنے مومن ہوں گے تب آئیں گے. اور عزیزان محترم، ہمیں نظر آیا نا، یہ فرض وہ ہے کہ جو دھرا ہوتا بھی ہے.
محمد والے محمد صلوات،
صلی اللہ محمد والے.
بہت بہت مربوط گفتگو کسی آیت کے تحت کی جاتی ہے، تو اگر درمیان کی کوئی کڑی، درمیان کی کوئی مجلس چھوٹ جائے تو پھر بعد کے موضوعات ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتے.
سبحان اللہ.
تو مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے موجود چیلنجز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس دور میں زندگی بسر کریں. عزیزان محترم، یہ وہ دور ہے جس کو ترقی کا، علم کا، سائنس کا اور روشنی کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب انسان مادی زندگی بسر کر رہا ہے اور مادی شاہراہ میں ترقی کے پانی عروج کو چھو رہا ہے، دنیا سمٹ کے اس کے لیے نقطہ بن گئی ہے. آج کا انسان گلوبل ویلج میں زندگی بسر کر رہا ہے، چاند پہ جا کے اپنی عظمت کا پرچم لہرا چکا ہے، مریخ کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا ہے، پوری کائنات اس کے اثرات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
سمندر کے سینے شگاف اٹھا کر کے رموز و اثرات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مشین اور ایٹم کے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک سے ایک مہلک اسلحوں کا منشی بن چکا ہے. توجہ. اور ایک ایسا دور کہ جس میں دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ کتنی ہی پسماندہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی پچھڑی ہوئی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی بیداری کا ایک عنوان پیدا ہوا ہے. اور دنیا کی پچھڑی سے پچھڑی قومیں بھی، جاہل سے جاہل قومیں بھی اپنے اندر لٹریسی کے اوسط کو بڑھانا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کو علم کی نعمت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، بہترین تمدن کی مالک بننا چاہتے ہیں. یہ اور ہے کہ وہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہتی ہیں، تمدن کس کا لینا چاہتی ہیں، یہ الگ موضوع ہے. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی شکل میں پوری دنیا میں ایک طرح کی بیداری پائی جاتی ہے. ایسے میں عزیزان محترم، اگر ہم میں بیداری نہ پیدا ہو، ہم سوئے رہے، تو یہ بات کس قدر تعجب خیز بھی ہوگی اور کس قدر افسوسناک بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی قوموں کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارا مسئلہ ہے. دنیا کی قوموں کو وہ راستہ نہیں میسر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. دنیا کی قوموں کے پاس وہ رہنما اور رہبر نہیں ہے جو رہنما اور رہبر ہمیں
ملے. بے شک
علم کو ان کا تھوڑا امتیاز نہیں ہونا چاہیے, علم کو ہمارا تھوڑا امتیاز ہونا چاہیے.
بے شک
تمدن کو ان کا تھوڑا امتیاز نہیں ہونا چاہیے, تمدن کو ہمارا تھوڑا امتیاز ہونا چاہیے. عزیزان محترم, ہے کسی قوم کے پاس اہل بیت جیسے رہنما؟
زبان اللہ
ہمیں فراہم ہے کسی قوم کو محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے الہی نمائندے اور ان کے رہبر؟ عزیزان محترم, ہمارا نبی وہ آخری نبی جو سید المرسلین بن کے آیا,
سبحان اللہ,
جو رحمت للعالمین بن کے آیا, جو سراج منیر بن کے آیا, جو بشیر و نذیر بن کے آیا, جو طه و یاسین بن کے آیا, جو معلم کتاب و حکمت بن کے آیا, جو تزکیہ نفس کرنے والا بن کے آیا, وہ نبی جو کہتا ہے انا مدینۃ العلم,
سبحان اللہ,
میں علم کا شہر ہوں, اور وہ علی جس کے بارے میں بھی کہتا ہے وہ علی جو باب ہے. توجہ, یعنی وہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن کا طرح امتیاز ہے علم, اور یہی وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنوں نے بھی ان کے سامنے پیشانیاں خم کی.
بے شک,
واہ سبحان اللہ,
ظاہری طور پہ جو کچھ چھین سکتے تھے چھین لیا, علی سے تخت خلافت لے لیا, باقی فکر غصب کر لیا, علی کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈال دیا, سب کچھ کیا, لیکن نہ چھین سکے تو علی سے علم کی مسئلہ.
نعرہ حیدری,
اور یہی علم تھا جس کی وجہ سے جب بھی ضرورت پڑے تو لوٹ کے علی کے دروازے پہ
آ,
علی سے سہارا لینا پڑا. اور جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے, جب بھی یہ آئے تو مولا کائنات نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمارا قصد کیا, حق قصد کیا, واپس چلے جاؤ, تم نے ہم سے خلافت قصد کی ہے, واپس چلے جاؤ, تم نے ہمارے گلے میں رسی ڈالی ہے, واپس چلے جاؤ. نہیں, جب بھی آئے علی کے در پہ, علی نے ان کی مشکلیں حل کی, ان کی بدھیاں سلجھائیں, ان کے علمی مسائل کے جوابات دیے,
سبحان اللہ,
اور یہ جواب نہیں دے رہے علی بلکہ جواب دے کے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ میں الہی ہوں.
واہ سبحان اللہ,
میں ادھر سے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ روزی اور رزق صرف مومنین کو نہیں دیتا ہے, کفار کو بھی دیتا ہے, مشرکین کو بھی دیتا ہے, منکرین کو بھی دیتا ہے, تحریوں کو بھی دیتا ہے. یعنی اپنے نافرمان بندوں کو جب اللہ اپنی چوکھٹ سے نہیں بھگاتا ہے تو علی اپنے مخالفین کو اپنے در سے
محمد والے محمد صلوات صلی اللہ
محمد والے محمد.
خدا نے خود کبھی نہیں واپس کیا, جواب دیتے رہے, مشکلیں حل کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تھا.
واہ 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 سبحان اللہ.
تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا ہے. اور عزیزان محترم, میں کہتا ہوں مورخ بیٹھا ہوا گن نہیں رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہاں یہ ایک مرتبہ کا ہو, یہ دو مرتبہ کا. نہیں, عربی میں جب بھی 70 کی لفظ استعمال ہوتی ہے تو کثرت کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی اتنی مرتبہ کہا کہ اسے کوئی شمار نہ کر
سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت
حیدری.
عزیزان محترم, وہ علی کی جس کا تو رہ امتیاز ہے, اور اس علم نے ان کی پیشانی علی کے سامنے جھکائی نہیں جھکائی.
بے شک بے شک,
یہی وہ علم ہے جس کو پروردگار نے اپنے منصب کی بنیادی شرط قرار دیا. جناب آدم کو خلیفہ بنایا محمود نے کس بنیاد پر؟ عبادت کی بنیاد پر. اگر عبادت کی بنیاد پہ خلیفہ بناتا تو پھر ملائکہ کا دعویٰ وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں سنا جاتا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك, پالنے والے ہم تیری تسبیح و تحریم کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حقدار بن کے ابلیس آتا کہ جس کی عبادتیں اتنی تھیں کہ زمین کا کوئی چپا کوئی حصہ اس کے سجدے سے خالی نہیں, یا اس کی عبادتیں تھیں جو اس کو آسمان پہ لے گئے, اور وہ معلم الملکوت بنا, ٹیچرز آف دا ملائکہ اینجلز, ملائکہ کا استاد بن گئے عبادت کو. تو اگر نماز کی کوئی یاد کرے تو آدم تو ابھی کل پیدا ہو گئے, ابھی آج پیدا ہو گئے, تو ان کی عبادتیں زیادہ ہیں یا فرشتوں کی عبادتیں زیادہ ہیں, ان کی عبادتیں زیادہ ہیں یا ابلیس کی عبادتیں زیادہ ہیں. اگر عبادت کو معمول کرائیٹیریا بناتا اپنے منصب کا تو پھر آدم کو خلافت نہیں ملتی, کسی اور کو ملتی. پروردگار آدم نے علم کو معیار بنایا, چنانچہ جس ملائکہ نے اپنا استحصاب پیش کیا, بابا نے کہا اتنی عالم مالا عالم ہو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا, خاموش. جب میں مارا دے ان کی حال میں چلا دوں گا اس وقت راز کھلے گا کہ کس کا علم زیادہ ہے. چنانچہ جناب آدم اور جناب ملائکہ آسما باد ان دونوں کو معبود نے امتحان کی منزل میں قرار دیا کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہم خلافت الہیہ کے مستحق ہیں, اہل ہیں, حقدار ہیں, تو ان نور کے ٹکڑوں کے نام بتا دو. ملائکہ نے خاموشی اختیار کی, جناب آدم نے ان کے نام بتایا. نام بتانے سے پہلے پروردگار عالم نے ان اسماء کو انہیں تعلیم بھی کیا. ہاں یہ ہے کہ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ ملائکہ کو بھی پروردگار عالم نے تعلیم دی ہو ان ناموں کی, لیکن یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا کہ آدم کو پہلے نالج دی, امتحان علم دیا, پھر امتحان لے رہا ہے, اور فرشتوں کو بغیر علم دیے ہوئے امتحان لے رہا, یہ تو اس کے عدل کے خلاف ہو گیا.
بے شک
ایک بچہ جس نے اسکول میں پڑھا ہو, کورس کمپلیٹ کیا ہو, آپ اس سے بھی وہی پیپر اور امتحان لیں, اور دوسرا بچہ جس نے بالکل کو کورس نہ پڑھا ہو, بالکل اسکول نہ گیا ہو, آپ اس سے بھی کہیں کہ بھیا امتحان میں بیٹھ, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا, عدل نہیں رہے. تو عزیزان ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کو علم نہیں دیا گیا, ملائکہ کو ان اسماء کا آلریڈی پہلے سے علم تھا, اس لیے کہ جن انواع کے نام بتانا تھے نور کی ان تصویروں کو ملائکہ صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں.
سبحان اللہ بہت خوب.
اور نہ صرف ان انواع کو دیکھ رہے تھے بلکہ ان کے اسماء گرامی کو لوح محفوظ میں پڑھ رہے تھے.
سبحان اللہ.
تو انہیں الگ سے علم دینے کی ضرورت نہیں تھی, آلریڈی ان کے پاس علم تھا, علم دینے کی جو اس آدم کو تھی جو ابھی پیدا ہوا.
سبحان اللہ.
لہذا آدم کو علم دیا, دونوں سے امتحان لیا, ملائکہ تدبیر نہ کر سکے ناموں کی نور کی تصویروں پہ, لیکن آدم نے ناموں کو دیکھا, نور کے ٹکڑوں کو دیکھا اور تدبیر کر دی. یہ محمد کا نور ہے, یہ محمد کا نام ہے, یہ علی کا نام ہے اور یہ علی کا نور ہے, یہ فاطمہ کا نام ہے, یہ فاطمہ کا نور ہے, یہ حسن کا نام ہے, یہ حسن کا نور ہے, یہ حسین کا نام ہے, یہ حسین کا نور ہے. توجہ, نام دیکھا جن کو کچھ علم ملا تھا اس کی بنیاد پر جواب دے کے اپنے کو خلافت الہیہ کا مستحق ثابت کیا, اور پہلے ہی بھی یہ بات طے ہو گئی کہ دیکھو اللہ کی خلافت اگر ملتی ہے تو عالم کو ملتی ہے, جاہل کو نہیں ملتی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور وہ ابلیس جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا اس کو پروردگار آدم نے مردود بارگاہ قرار دے دیا, رجیم, نکل جا میری بدن سے. یہ وہی ابلیس ہے کہ جب تک آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا اور اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اسی پتلے کو خلیفۃ اللہ فی الارض بننا ہے, تو وہ اپنی دشمنی کا اور حفاظت نفس کا طرح طرح سے اظہار کیا کرتا تھا. جناب آدم کے سلسلے میں احانت آمیز انداز اختیار کیا کرتا, اور جب وہ پتلا سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا زمین و آسمان کے درمیان, تو جب بھی جناب آدم کے پتلے کے قریب سے گزرا, کبھی ٹھوکر لگائی, کبھی لعاب دہن پھینکا, کبھی احانت کا کوئی اور عنوان اختیار کیا. تعریف ملتا ہے کبھی یہ بھی کرتا تھا کہ ہوا کی شکل میں جناب آدم کے پتلے میں سما جا رہا تھا اور پورے وجود میں اس پتلے کے گردش کرتا تھا. میں نے جب یہاں تک پڑھا تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں کو, آدم کی اولاد کو یہ ابلیس اتنی آسانی سے گمراہ کیوں کر لیتا ہے.
سبحان اللہ,
اسے یہ ڈھب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے, کیسے عربی کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے عجمی کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے امیر کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے غریب کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے کسی ادنا کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے کسی اعلیٰ کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے عبادت گزار کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے دنیا دار کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے جاہل کو گمراہ کر سکتے ہیں, کیسے عالم کو گمراہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بابا آدم کے پتلے میں گردش کر چکا ہے, تو اسے انسانوں کے اچھے سے, تمام انسانوں کے رگوں میں رگ و ریشے سے اچھی طرح واقف ہے. اس وقت تک جب تک وہ پتلا پتلا تھا, پروردگار آدم احانتیں برداشت کرتا تھا, لیکن جب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن گیا اور اب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا, تو معبود نے فوراً اس کے انکار کے جواب میں اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا, نکال دیا بس اسے, بس اسے ابلیس کا نکالا جانا گویا قدرت پہلے ہی دن اپنا قانون پہچان پا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اپنے بنائے ہوئے شریفہ کی احانت کبھی برداشت نہیں کرتا, چاہے یہ شریفہ آسمان پہ فائر ملائکہ کے مجمع میں بنایا گیا ہو,
سبحان اللہ,
زمین پر حاجیوں کے مجمع میں بنایا گیا ہو.
محمد والے محمد صلوات,
صلی اللہ محمد والے محمد.
یہی وجہ جہاں وہاں ابلیس نے خلافت الہیہ کو قبول کرنے میں قیل و قال کی, تو اس کو ملعون بنایا, رجیم بنایا اور مستحق عذاب قرار دیا. ایک نہ ایک دن ابلیس آتش دوزخ کا ایندھن بنے گا. مہلت تو اس لیے دی ہے کہ اس کو عبادتوں کا صلہ بھی دینا تھا,
واہ واہ,
عبادتوں کا اجر بھی دینا تھا, اور وہی صورتحال یہاں ہوئی, اعلان غدیر ہوا, آنے والا آیا یا رسول اللہ. یہ اعلان آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں نے پورا دین جو پہنچایا ہے یہ اللہ کا پیغام, علی کی ولایت کا اعلان بھی اللہ کے حکم سے, لیکن اس کے سر میں سودا سوار تھا. یہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں کہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا, تو مجھ پہ عذاب بھیج دے. ابھی پیغمبر کے پاس سے کچھ دور گیا تھا, دوسرے لفظوں کو بخت رحمت سے دور گیا, ادھر آسمان سے عذاب آیا.
واہ واہ اللہ,
پروردگار عالم نے اپنا قانون پہچان پا دیا.
بے شک
آدم کی خلافت کا منکر وہ بھی جہنم میں جائے, علی کی خلافت میں جس نے قیل و قال کی اس پہ بھی آتش آیا, دوزخ کا عذاب آیا, پتھر کی شکل میں آیا. تو عزیزان محترم, خلافت الہیہ کی بنیاد ہے علم, جس کو بھی پوری تاریخ میں منصب ملا ہے, چاہے وہ نبی کی شکل میں آیا ہو یا وہ رسول کی شکل میں آیا ہو یا وہ اولو العزم پیغمبر کی شکل میں آیا اور یا پھر خاتم النبیین بن کے آیا اور یا پھر امامت کا سلسلہ ہو, ہر منصب اللہ کا علم کی بنیاد پر ملتا ہے. معیار ہے علم. دنیا ظاہری حکومت ان سے چھین سکتی ہے, لیکن مسند علم ان سے سر نہیں کر
سکتی.
یہی وجہ ہے کہ بار بار آنا پڑا علی کی طرف, بار بار آنا پڑا علی کی چوکٹ پر, اور یہ بھی اقرار کرنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں
ہلاک
ہو جاتا. اور جب مولا کائنات برجستہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے تو انہیں تعجب بھی ہوتا. یا علی آپ کو کسی سوال کے جواب میں کوئی تعمد تردد نہیں ہوتا, آنکھ بند کر کے ہر سوال کا جواب دے دیتے. امام نے ان کے بھی اس سوال کا بھی جواب دیا.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور عملی طور پہ جواب دیا کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں. کہ یہ آدھے پانچ انگلیاں ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے بغیر غور کیے ہوئے کیسے جواب دے دیا.
واہ واہ واہ.
کہ یار اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت تھی, ہاتھ کی پانچ انگلیاں میری نظروں کے سامنے تھی, میں نے بتا دیا کہ ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں. کہا کہ دیکھو جس طرح سے میرے ہاتھ کی یہ پانچ انگلیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور اس کے جواب میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں, اسی صورت سے علی کی نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان کے
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ.
تمہیں اس جواب میں سوچنے کی ضرورت نہیں, علی کو کسی مسئلے کے جواب میں سوچنے کی ضرورت نہیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میں جو کہا کہ منصب کی بنیاد ہے علم, پیغمبر میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. لیکن یہ سلسلہ تمام ائمہ تک ہے, اس لیے کہ ہر ایک الہی منصب کے نمائندے مرکز الہی نمائندے بن کے آئے, الہی منصب کے حامل بن کے آئے. چنانچہ وہی شان عربی آپ کو بعد میں بھی نظر آئے گا. ہمارے اور آپ کے دسویں امام حضرت امام علی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ محمد و آل محمد
متوکل کا نام ہے. دشمنان اہل بیت کی فہرست تیار کیجئے اور پھر اس کے اندر ترتیب دیجئے تو سب سے پہلے سر فہرست آپ اس کا نام لکھیں. ظاہر ہے کہ یزید سے بڑا ظالم اور یزید سے بڑا دشمن اہل بیت کون ہو سکتا ہے, لیکن امام جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور متوکل کا. کوئی بتائے متوکل کو دیکھ کر اس کی تاریخ زندگی کو پڑھ کر اس کی زمانۂ حیات کو دیکھ کر کہ متوکل کسی بھی قیمت پر ظلم میں زیادتی میں اہل بیت کی دشمنی میں یزید سے کم رہا. یزید اور متوکل اگر دونوں میں تقابل کیا جائے موازنہ کیا جائے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یزید کی دشمنی زیادہ تھی متوکل کی دشمنی زیادہ تھی. لیکن یہ دونوں کے دونوں آئے اہل بیت کے دروازے میں سوالی کر کے تو کسی کو بھی واپس نہیں کیا. متوکل ہمارے دسویں امام کو نظر بند رکھے ہوئے یہاں تک کہ بادشاہ روم اس سے سوال کر رہے کہ یہ بتاؤ ایک مسئلہ ہے جسے ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی آسمانی کتاب جس کے کسی بھی چیپٹر میں کسی بھی سورے میں حروف تہجی کے سات حرف ایسے ہوں جو استعمال نہ ہو, اور وہ سات حرف کون کون سے ہیں اس نے سب کے نام لکھے. یہ سات حرف جس آسمانی کتاب میں نہ ہو تو گویا وہ حق کی کتاب ہے اور حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے. میں نے توریت اور انجیل میں انہیں تلاش کیا, مجھے کوئی ایسا چیپٹر نہیں نظر آیا جس میں یہ سات حرف الفابیٹ کے استعمال پہ. تم بھی اس بات کے دعوے دار ہو کہ قرآن آسمانی کتاب ہے, اپنی کتاب کو پڑھ کے بتاؤ ہے قرآن میں کوئی سورہ کوئی چیپٹر ایسا جس میں یہ سات حرف استعمال کرنا ہو. اگر ہے جس کا مطلب کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور وہ حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے. وہ سات حرف کیا عربی میں چار ان کا ٹرانسلیشن سمجھ لیجیے اور یا پھر بہرحال یہ سات حرف جو اس نے لکھ کے بھیجے تھے وہ یہ. سب سے پہلا حرف جو استعمال نہ ہوا حرف سے, سے. اس کے بعد دوسرا آپ جو نے استعمال کیا وہ جیم جو چے کی آواز ہے. تیسرا آپ جو استعمال ہوا وہ خے. چوتھا آپ جو استعمال ہوا ہو زے. پانچواں آپ جو استعمال ہوا ہو شین. ساتواں آپ جو استعمال ہوا ہو زو. چھٹا اور ساتواں آپ جو استعمال ہوا ہو فے. یہ سات حرف جس کتاب میں نہ ہو جس کتاب میں ہو اس کے اندر آسمانی کتاب اور آپ مطلب رہتا. اب متبکل کے لیے کون سا ایسا مسئلہ تھا ایسا پرابلم تھا؟ 30 پاروں پر مشتمل قرآن. بیٹھ جاتا ایک ایک سورے کا جائزہ لیتا کہ کسی سورے میں یہ سات حرف ہیں یا نہیں ہیں, قرآن میں اس کا جواب ہے یا نہیں ہے. تو ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ کاران قرآن یا اکثر جیسا بھاپ تعلیم جو ہارون مانون کے زمانے میں بھی تھا وہ متبکل کے دور میں بھی تھا اسے پوچھ لیتا کوئی بھی بتا دیتا. اور عجب نہیں کہ پوچھا ہو لیکن کوئی نہ بتا سکا. آخر میں اپنے پورے دربار کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کو لیے ہوئے اس مکان میں آیا جہاں امام قید تھے, نظر بند. دروازہ کھلا, امام نے دیکھا متبکر ہے اپنے درباریوں کے ساتھ آیا. امام نے پوچھا خیریت کس لیے آیا ہے؟ کہا فرزند رسول ایک علمی مسئلہ ہے اس کا جواب لینے کے لیے آیا. امام بھی واپس کر دیتے واپس چلا جاتا. تم اس پہ اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے مجھے قید کر رکھا ہے کس روح سے آیا ہے اس سے پوچھنے کے لیے بابا صلی. لیکن عزیزوں نہیں, امام نے واپس نہیں کیا اس کو پوچھا بتا کیا مسئلہ ہے اور اپنی سیرت سے آواز دی کہ اگر میرے جد علی ابن ابی طالب نے دشمنوں کو واپس کیا ہوتا تو میں بھی واپس
کروں. سبحان اللہ.
ہماری تو ذمہ داری ہے دنیا کی ہدایت کرنا. دوست آئے تب بھی جواب دیں گے, دشمن آئے تب بھی جواب دیں گے.
سبحان اللہ.
امام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے دوست؟ یہ بادشاہ روم کا جواب تو بتایا. امام نے جواب سنا اس کے بعد فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہاں قرآن میں ایسا سورہ موجود ہے جس میں یہ سات حرف استعمال قرآن میں موجود ہے جس میں یہ سات حرف استعمال. امام نے کہا بڑی سامنے کی بات ہے وہ کوئی اور نہیں سورہ الحمد ہے جس میں یہ سات حرف استعمال ہوئے. الحمد قرآن کا پہلا سورہ ہے, فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اسے. قرآن کا افتتاح سورہ الحمد سے ہوتا ہے, توجہ. اور سورہ الحمد کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نماز کم سے کم اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے, ہر رکعت میں ایک مرتبہ. تو 5 وقت کی نمازیں توجہ کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھتے ہیں, جلدی سے اپنے ذہن کی فلم کو گردش دیجئے کہ یہ 5 حرف سورہ الحمد میں استعمال ہوئے نہیں ہوئے. جب آپ لکھیے گا تو اس میں پتا چلے گا نہ اس میں حرف جیم کا استعمال ہے, نہ سے کا استعمال ہے, نہ خے کا استعمال ہے, نہ زے کا استعمال ہے, نہ شین استعمال ہوا ہے, نہ زو, نہ فے. یہ 7 حرف نہیں سورہ الحمد. اب جواب مل گیا اسے واپس چلے جانا چاہیے لیکن نہیں. کہتا فرزند رسول اگر آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ 7 حرف سورہ الحمد نہیں تو یہ بھی بتائیے کہ کیوں نہ. امام کا جواب سنو. امام کہتے ہیں کہ یہ 7 وہ حرف ہیں جن سے 7 ایسے معنی کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ تضاد رکھتا ہے. سے سبور کا تصور پیدا ہوتا ہے جس کے معنی ہلاکت اور آتش دوزخ کی ہلاکت کی. جیم سے جہنم کا تصور پیدا ہوتا ہے جس کے معنی جہنم کی. خیر سے خیبت و خسران کا تصور پیدا ہوتا ہے جس کے معنی ناکامی اور گھاٹے کی.
زیر سے زکوم کا تصور پیدا ہوتا ہے, جس کے معنی اہل دوزخ کی غذا کے لیے. شیر سے شہادت کا تصور پیدا ہوتا ہے, جس کے معنی بدبختی کے لیے. زور سے ظلمت کا تصور پیدا ہوتا ہے, جس کے معنی تاریکی کے لیے. فیر سے فرقت کا تصور پیدا ہوتا ہے, جس کے معنی رحمت الہی سے دوری اور جدائی کے لیے. تو چونکہ یہ سات لفظ وہ ہیں جس سے سات ایسے معنی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے تعداد اور تکراؤ رکھتے ہیں. اور سورہ الرحمت ہے, سورہ رحمت, سورہ برکت. مزاج رحمت میں یہ گوارا نہ کیا کہ جن معنوں سے کوئی ایسا تصور پیدا ہو جو رحمت کے ساتھ تکراؤ رکھتا ہو, اس کو سورہ رحمت میں استعمال کیا جائے. سلام علیہ محمد
اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.
تو اب آپ دیکھیں غور فرمائیں کہ دشمن سے دشمن, ظالم سے ظالم, جابر سے جابر, حکمرانوں کو بھی آنا پڑا رنگ کی چوکٹ. یہ ہیں اہل بیت, اور ہم اپنے آپ کو ان کا فالوور کہتے ہیں, ان کا ماننے والا. تو عزیزان محترم, ہمارے دعوے میں بھی علم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟
بے شک.
جس قوم کے رحمان جاہل ہو, اگر وہ علم کی نعمت سے محروم ہے, کوئی تعجب نہیں. جن لوگوں نے ایسوں کو اللہ کا نمائندہ یا رسول اللہ کا خلیفہ مانا ہے, جو منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ دین کے مسائل تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں, اگر وہ ان کی نعمت سے محروم ہے تو اس میں تعجب کی بات. آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا سلونی سلونی.
سبحان اللہ. نعرہ حیدری.
لہذا اصل میں علم کا مالک ہمیں ہونا چاہیے, شعور کا مالک ہمیں ہونا چاہیے, آگہی کا مالک ہمیں ہونا چاہیے. دنیا کو بعد میں علم حاصل کرنے کا حق ہے, ہمیں پہلے علم حاصل کرنے کا حق ہے. اور اسی مفہوم کو پیغمبر نے ان لفظوں میں کہ الحکمت دانیۃ المومن, حکمت علم دانائی دانش, یہ مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے. اگر اس کے ہاتھ سے چلی جائے, کسی کافر کے پاس علم دکھائی دے, کسی مشرک کے پاس علم چلا جائے, کسی دہنیے کے پاس علم چلا جائے, تو یہ علم اس کی میراث نہیں ہے, یہ میراث اس میں مومن کی ہے, یہ میراث صاحب ایمان کی ہے. ایسما وجد اخرا, جہاں کہیں بھی اس کو نظر آ جاتی فوراً پڑھ کے لے لیتا ہے. توجہ. تو ہمیں علم کا مالک ہونا چاہیے, ہمیں شعور, دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم انسان کو وہ نگاہ عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فیصلہ کر سکے.
سبحان اللہ.
سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کر سکے, کھرے اور کھوٹے کے فرق کو سمجھ سکے, رحمان اور شیطان کے راستے کو پہچان سکے. علم انسان کی نگاہ میں طاقت پیدا کرتا ہے. آج ہم جو حقائق کو سمجھنے سے معذور ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دامن علم سے خالی. ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ یہ کہاں کیسے صحیح بات, ہمارے درمیان اتنے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے, کوئی لائر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اور ہر ایک نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے, ڈاکٹریٹ کی ہے, پی ایچ ڈی کی ہے. ہم جاہل ہیں, پڑھے لکھے. عزیزان محترم, بات کسی ایک شعبے میں علم حاصل کر لینے کی نہیں ہے, بلکہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جس میں ہمیں علم کا مالک ہونا چاہیے, اس شعبے میں ہم علم کی نعمت سے محروم ہوں. اور وہ ہے کم سے کم دین کا شعبہ. دین کے معنی آپ علم حاصل کریں گے تو دیندار بنے گا. مجھے انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں اپنے آرائے یہیں سے آگے بڑھانا ہے. تو علم انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے,
سبحان اللہ.
علم سے معرفت پیدا ہوتی ہے, اور معرفت اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے, تباہی سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں حر جس وقت آیا ہے ایک منزل میں اور اس نے امام کا راستہ بتایا, اور امام کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ امام کربلا تشریف لے جائے. تو امام نے اس سے کیا کہا تھا؟ جس وقت امام کے گھوڑے کی لجام پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے, راستہ ہو گیا, امام نے کہا تھا سکول تم ہو اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جس وقت اس نے جملہ سنا, یہ جملہ عرب بدعا کے لیے تحقیر کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ زین نے اس مقصد سے استعمال کیا اور وہ ناکبار بہت دوسرا, لیکن وہ اس جملے کو امام کی طرف لوٹا نہیں سکتا. کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی شان میں اس طرح کا جملہ ادا کر سکتا. آپ غور فرمائیں, کم سے کم اتنی بصیرت اور اتنی معرفت کو ہے کہ وہ شہزادی کی عظمت کو پہچانتا ہے کہ اگر شہزادی ماں نہ ہوتی شہزادی تو میں کہہ دیتا کہ آپ کی مان کی آپ کی ماتم ہے, لیکن میں کہوں گا اور یہ حسین کے جملے ہیں. حسین اس کریم کا نام ہے کہ جس سے بعید ہے کہ تجھے سخت سستی آنا سدا کرے. یہ جملہ دعا کا نہیں ہے بلکہ اس میں دعا کا جملہ ہے جس کا راز روزے عاشورا پڑھتے ہیں. اور یہی ہوا کہ جب شب عاشورا کا سناٹا فضا پہ مدیر ہوا ہونے جا کے جا کے اپنے بستر پہ سو رہے, لیکن عزیزان محترم وہی بصیرت اور وہی انسانیت کے اقرار جو اس کے وجود میں موجود ہے اسے سونے سے روک رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بستر پہ جا کے لیٹتا ہے تو حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے الاتاش الاتاش الماں الماں کی آوازیں ہیں لوگوں کے کانوں میں پہنچتی اور تڑپ کے اٹھ جاتا ہے یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں حسین نے میرے لشکر کے لشکر کو سیرا کیا تھا, حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی مشکوں کے تہانے کھول دیے گئے تھے حسین کے وجہ سے. اس کریم حسین کے بچے ہور پہ چین جاتا تھا, خیمے سے باہر نکل کے اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے, اور کبھی پھر جا کے بستر پہ لیٹ کے سونے کی کوشش کرتا ہے تو موت کی تاری بھی ہو جاتا ہے. تو پھر ایک منظر دیکھتا ہے, ایک دکھیا ماں ہے جو زمین کربلا پہ بیٹھی ہوئی خاکزار کربلا کو رگزار کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. اے اور میرے لال نے کیا قصور کیا تھا کہ اسے عزیز مقید کر کے کربلا لے آئے؟ اور کیا نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, پیاس سے بلک رہے ہیں. پوری رات انہوں نے اس عالم میں بسر کی, یہاں تک کہ صبح ہونے سے پہلے یا صبح کے قریب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حسین کی لڑکا. دیکھیے ادنا سی بصیرت ادنا سی معرفت کا ہمارے ہر کو آتا سے مطلب سے بچا. ہر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اور بعض تاریخ میں ملتا ہے 30 افراد مزید ان کے ساتھ لشکر ابن زیاد اور لشکر یزید سے ٹوٹ کے لشکر امام مظلوم کی طرف آیا. پھر جب آیا تو اس عالم میں اس کی مشکیں بدل گئی, ہاتھ میں رسیاں ہیں اور اس کے ہاتھ پہ قرآن بھی ہے تلوار بھی, آنکھوں پہ پٹی بندھوا دی ہے اس لیے کہ اس میں اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ امام کا سامنا کر سکے. اور اس طرح سے آگے بڑھ بابا, اور عزیزو رسی یہ اس کے بیٹے کا عرب کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی غیر اہم واقعہ ہوتا تھا تو نعرہ تکبیر بنتا تھا, یہاں تک کہ اس کے بیٹے نے پڑھتا تھا کہا اللہ اکبر, جیسے اس نے کہا اللہ اکبر کہا میرے میرے لال کیا منظر دیکھے, کہا کہ بابا آپ ایک گنہگار کی حیثیت سے حسین کا کرم دیکھا اور حسین کا کرم دیکھیے, آپ کے استقبال کے لیے اصحاب حسین آ رہے ہیں, حبیب آ رہے ہیں, زہیر آ رہے ہیں, مسلم کیا فضا آ رہے ہیں. ابھی خود کچھ دور اور گیا تھا کہ مطلب اس کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر, بابا آپ نے مقدر پہ ناس کے لیے آپ کے استقبال کے لیے عباس آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے محمد آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے قاسم آ رہے ہیں. ابھی کچھ دور اور گیا تھا کہ ایک مرتبہ بلند عباس نے کہا اللہ اکبر, کہا میرے لال آپ کیا دیکھا, کہا بابا ناس کے لیے آپ کے استقبال کے لیے خود فاطمہ کا لال آ رہا ہے, امام احمد تشریف لا رہے, حسین آ رہے ہیں. خود نے امام کی خوشبو محسوس کی, خود کو امام کے قدموں پہ گرا دیا, امام نے اٹھا کے اسے سینے سے لگایا, خود نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی, امام نے ندامت کا اظہار کیا, شرمندگی کا اظہار فرمایا, کہا خود تو ایسے وقت میں میرا مہمان ہوا ہے جب میرے پاس پانی بھی ختم ہو چکا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. عزیزان محترم, بس میں مسائل کو اختتام تک لے آیا ہوں, صرف یہ عرض کرنا ہے کہ معرفت اور بصیرت کی ایک رحمت جو اس کے وجود میں موجود تھی اس نے اس کو نجات کا راستہ دکھلایا اور آتش دوزخ نے نکال کے اسے جنت کی طرف لے آیا. امام نے کہا سکونت کم ہو, یہ راز کیا تھا کہ وہ کے لیے بد دعا نہ تھی بلکہ دعا تھی, یہ راز کب کھلا جب وہ امام سے اجازت لے کے میدان کارزار میں آیا اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا مولا غلام کا سلام قبول فرمائیے. امام خور کے سرانے پہنچے, خور کے جسم میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے, یہاں تک کہ وہ امام کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. عزیزو حسین نے شرمندی کا کیا اظہار کیا تھا کہ وہ ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے جب حسین تیری سیاست نہیں کر سکتا, مہمان نوازی نہیں کر سکتا, میں کہوں گا خور اس سے بڑی مہمان نوازی اور سیاست کیا ہوگی کہ فاطمہ کے نام کا زانو ہے اور اس پہ تیرا سر ہے. عزیزان محترم, لیکن اس سے بڑی بھی سیاست حسین نے انجام دی وہ یہ کہ خور کے سر سے جب گرز نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا, اس خون کو روکنے کے لیے امام نے اپنے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا, اپنی مادر گرامی کے ہاتھ کا منافع اور مال نکالا, خور کے سر سے باندھ دیا, خور کے زخم پہ فاطمہ کے ہاتھ کے رومال بٹ گئے, زخم کا خون روک گیا, لیکن میں کہوں گا خور یہ فاطمہ کا رومال نہیں ہے بلکہ خور یہ امام تیری ضیافت کا حق ادا کر رہے ہیں, اور خور اب تیری ماں تو کیا حسین کی ماں بھی تیرے غم میں بیٹھے گی, حسین کی ماں بھی تیرا ماتم کرے گی, یہ حسین نے جو کہا تھا سکولت کو یہ تیرے حق میں دعا تھی, لیکن ایک جملہ امام سے بھی کہوں گا مولا آپ نے رومال خور کے سر پہ باندھ دیا مگر یہ فاطمہ کے لال ابھی علی اکبر بھی ہے جن کے سینے میں برچی لگے گی, ابھی عباس بھی ہے جن کے سر پہ زر لگے گا, اے مولا اس رومال کو محفوظ کر لیجیے, شاید اکبر کے کام آئے, شاید عباس کے کام آئے, شاید علی اکبر کے ہمیں اس وقت تک دنیا سے ہم حضرت کی دیری محمد والے محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہونے لگی, پانے والے لشکر اسلام کو لشکر کفر پہ دائمی فتح و کامیابی بنا, علماء اور مدرسہ کا سایہ ہمارے دل کو برقرار رکھا, پانے والے مومنین دنیا میں جہاں کہیں ان کی جان و آبرو کی حفاظت فرما, پانے والے سانحہ عاشورا کے نتیجے میں وہ بچے کراچی میں حکومت کی قید و بند میں ہیں ان کو جلد سے رہائی دلوا دیں, پانا والے ہماری تعزیت کو ظاہر کر بلا کے سلسلے میں ایمان کی بارگاہ میں پہنچا گئے, ہمارے لوگوں کی ضرور تعزیت فرما, آمین یا رب العالمین, محمد والے پاک اللہ
حسین.